دسامے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان المبارک شریف کے یہ آخری ساعت ہے اور جمعۃ المبارک جس میں اور آپ موجود ہیں یہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے بظاہر رمضان المبارک میں آخری جمعے کی حیثیت رکھتا ہے جس کو اہل محبت جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں. جمعۃ الوداع کی اصطلاح اس حوالے سے بھی عرفاً ذکر کی جاتی ہے کہ یہ رمضان شریف میں آنے والے اس آخری عشرے میں موجود ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جو لیلۃ القدر کے حصول کا عشرہ ہے. اور اسلام کی تاریخ اور روایات کے اعتبار سے اہل ایمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کا بنیادی مقصد طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کے اندر ہر سال اعتکاف فرمایا. ایک دفعہ یوں ہوا کہ جہاد یا کسی سفر کے حوالے سے رمضان المبارک کا اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، تو اس کے بعد آنے والے رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور اعتکاف کا مقصد یہ تھا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے اور دنیا سے رشتہ اور ناطا مکمل طور پر کاٹ کر اپنے ذہنوں کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے اپنے ذہن کو اور اپنے باطن کو سراسر اللہ رب العالمین جل والا کی یاد کی طرف راغب کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے اندر جم کر بیٹھ جانا اور نمازوں کی پابندی اور عبادات اور اذکار کرنا اور ہر قسم کی وہ باتیں جو اخلاق اور شریعت مطہرہ سے متصادم ہے ان چیزوں کو چھوڑنا، یہ اعتکاف کی روح ہے. رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ کہ جس میں نفل عبادتوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس مبارک مہینے کے اندر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، مومن اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور جمعۃ الوداع کہنے کا مقصد بھی اس حوالے سے ہوتا ہے کہ بندہ رمضان شریف کے جانے کے غم کو محسوس کرتا ہے اور اپنی کوتاہی اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے ملنے کے باوجود وہ عبادت نہیں کی گئی، وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو اس مہینے کا حق تھا. تو جمعۃ الوداع اس مبارک آخری عشرے آخری 10 دن میں آنے کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعتوں کے اندر عبادت کے ذوق، رمضان شریف کے رخصت ہونے کے غم، اور گزشتہ دن جو ہم نے غفلت کے ساتھ گزارے، نہ مکمل عبادت ہم کر سکے اور نہ کوئی نیتوں کا اخلاص کر سکے اور نہ کوئی اہتمامات کر سکے. اگر روزہ بھی ہمارا رہا تو ایک بھوک اور پیاس کا رہا، اس کے علاوہ جو روزے کی روح تھی کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دغا نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، بد نظری نہ ہو، غیبت نہ ہو، ہر چیز کا بندہ ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندگی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ رجوع کرنے کا، یہ واقعتاً حقیقتاً اپنے گناہوں سے مکمل طور پر سنجیدہ ہو کر معافی طلب کرنے کا، یہ آخری جمعۃ المبارکہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی ساعت اس کے بعد باقی ہے کہ نہیں، اور ہمیں آنے والے رمضان ہمارے لیے زندگی میں مقدر ہے کہ نہیں. اللہ رب العالمین ہمارے لیے عافیت فرمائے. تو یہ رمضان شریف کا مہینہ شاید ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو اور یہ آخری رمضان ہو. اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرتے ہوئے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک بہت خوبصورت موقع یہ جمعۃ الوداع کا موقع ہے. رمضان شریف کی آخری تاریخیں ہیں تو اس میں صدقہ فطر کا بھی اہتمام شریعت مطہرہ نے کیا ہے کہ ہر مسلمان نماز عید سے پہلے پہلے یا تو رمضان شریف کی ان ساتوں میں ادا کر دے یا رمضان شریف میں جو حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے یا پھر اس کے بعد ادا کرے کیونکہ یہ انسان سے ٹلتا نہیں ہے. صدقہ فطر کی وجہ حضور علیہ السلام نے یہ ذکر فرمائی کہ روزے کی حالت میں جو بندے سے کوتاہی ہو جاتی ہے, زبان سے غلط الفاظ سرزد ہو جاتے ہیں اور وہ تمام حرکات جو روزے کی روح اور مطلب کے خلاف ہے, تو شریعت مطہرہ نے پھر اللہ نے اس امت پر کرم فرماتے ہوئے موقع عطا فرمایا کہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے روزے کے اندر ہونے والی وہ غیر اخلاقی حرکات جو روزے کی روح اور مطلب کے خلاف ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرماتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے جو صدقہ فطر ہے. پھر یہ آخری جمعہ پھر ہمیں پورے سال کے جمعے کی اہمیت کو بھی یاد دلاتا ہے, اس لیے مساجد کے اندر آخری جمعہ جو رمضان المبارک کا ہے اس میں جمعۃ المبارکہ کے احکام, اس کے فرائض اور جمعے کی اہمیت سے متعلق علماء مشائخ ہمیشہ سے ان احکام کو ان باتوں کو ذکر کرتے ہیں. آج اسی روایات اور اسی بنیادی اور ایک اہم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے. آج جمعۃ المبارکہ کے چند اہم احکام بیان کیے جائیں گے. ہمارے دوست بار بار پورے سال یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعے کی احکام کب بیان ہوں گے, تو وہ ہونے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر تقریر صرف جمعے کے فضائل پر ہو, جمعے کے احکام پر ہو, تو پھر جو اس کے علاوہ جو اہم چیزیں اور ضروری موضوع ہے اس کو کب گفتگو یا بروئے کار لایا جائے. تو لہذا جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے, ایک ایک مسئلے کو توجہ کے ساتھ میں اور آپ سمجھیں اور غور کریں اور اپنے اندر سے وہ غلط عادت نکالیں جو ہم مسجدوں کی صفوں کے اندر خطبے کے دوران اور جمعے کی اہمیت کو ہم ایک ہلکا سمجھتے ہیں, تو اس چیز کو ہم سمجھیں اور ان خرابیوں کو اپنے عمل کے دامن سے ہم دور کریں تاکہ جمعۃ المبارکہ کی جو اصل برکات ہے وہ ہمیں حاصل ہو. رب کریم شاہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعے کی دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جمعے کی نماز کے لیے جب جمعے کی اذان دے دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ نکل پڑو. وذروا البیع, اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ, پھر جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو, فانتشروا فی الارض, تو پھر زمین میں پھیل جاؤ جو تمہارے کام کاج ہے اس میں. وابتغوا من فضل اللہ, اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد مزید احکام بیان کیے گئے, لیکن یہاں تک کی جو آیت نمبر 10 ہے سورہ جمعہ, اس میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا کہ ایمان والو, کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو تم تمام کام کاج کو چھوڑ کر, اپنی ضروریات کو چھوڑ کر جمعے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہو جاؤ. جمعہ سید الایام ہے, تمام ہفتوں کے اندر سب سے عزت والا دن جس کو اللہ رب العالمین نے قدر عطا فرمائی ہے وہ جمعے کا دن ہے. جمعے کے اہتمام کو مسلمانوں کے اندر اخوت, اب آگے بڑھ رہے ہیں ہم, جمعے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دوریاں ختم کرتے ہوئے ان میں آپس میں محبت, اخوت, بھائی چارگی کی اس پاکیزہ جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے, پیدا کرنے کے لیے ایک اجتماع منعقد کیا جائے, اور خاص مقصد اس کا یہ ہے کہ جمعے کے دن شریعت مطہرہ کی اہم تعلیم جو خطیب امام اور دین کی جانب سے بیان کرے تو تمام اہل ایمان اس بنیادی مقصد کو جو ان کی زندگی کا منشور ہے اور مقصد ہے اس کو سننے کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر آئیں اور اللہ کے دین کو اور اس کے احکام کو وہ سماعت کریں۔ جب وہ اپنے گھروں سے نکل کر آئیں تو شریعت مطہرہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے تو پھر چہروں پر افسردگی نہ ہو، لباس کے اوپر ایسی صورت نہ ہو کہ جس میں بدبو ہو یا میلا پن ہو یا کسی اجتماع یا کسی گیدرنگ کے اندر پہننے والے لباس اور حلیے کے وہ خلاف ہو، بلکہ فرمایا خوشبو لگا کر، نہا کر، تازہ غسل کر کے اور بشاشت کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان اس اجتماع کے اندر شریک ہو تاکہ تمہاری طبیعتوں کے اندر تازگی رہے۔ جب تم ایک دوسرے کو دیکھو تو محبت اور اخوت کے ساتھ دیکھو، یہ اجتماع ایک دوسرے سے دور رہنے کی وجہ سے دلوں کے اندر بغض اور برائی پیدا ہوتی ہے، لیکن جمعہ کا یہ اجتماع دور دراز سے اہل محلہ ہی نہیں بلکہ غیر محلے والے بھی جمع ہو کر ایک اجتماعی صورت کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت کو پوچھتے ہیں، اس سے محبت اور اخوت کو فروغ ملتا ہے۔ اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ منبر کے ذریعے جو اللہ کا احکام ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کی پابندی کریں اور ہم اس کی اہمیت کو جانیں۔ اب ایسی کوئی بھی چیز جو مسلمانوں کے اجتماع کی روح کو خراب کرے، چاہے وہ گفتگو کے حوالے سے، چاہے وہ انداز کے حوالے سے، چاہے وہ لباس کے حوالے سے، چاہے وہ نشست کے کسی محفل اور گیدرنگ کے کسی اخلاق سے ہٹ کر کوئی غیر مروت طریقے کے حوالے سے، شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہم ذکر کرنے چاہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مسائل اور احکام کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ مسلم امام احمد میں موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر تیسری دفعہ یہاں تک کہ چوتھی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا، یعنی ان کی تخلیق کی گئی تھی۔ اس دن جو مسلمان بھی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے پھر اس وقت تک وہ خاموش بیٹھا رہے جب تک کہ امام اپنی نماز پڑھا لے تو یہ عمل اس جمعے اور اس کے بعد جمعے کے درمیان اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی خون ریزی نہ کی ہو اور کسی مسلمان کی جان نہ لی ہو۔ یہ جمعے کی اہمیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آیت قرآن کی طرف ہم آ جائیں تو قرآن کریم نے اس بات کو حکم دیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی جب اذان دے دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو سارے کام کاج کو چھوڑ کر تم اللہ کی یاد کی طرف اور ذکر کی طرف نکل آؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جمعے کے دن جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی یہ بندہ ناپاک ہوتا ہے اور وہ صورت کے جس میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور غسل کرنا اس پر اس وقت فرض ہو جاتا ہے اس ناپاکی کی وجہ سے، تو اس وقت بندہ جنابت کا غسل کیسے کرتا ہے؟ تو غسل جنابت کی کے تین فرض ہیں کہ پہلے تو غرارہ کرنا، حلق تک پانی پہنچاتا، لیکن یہ سنت ہے۔ روزے کی حالت کے اندر صرف منہ میں اس طرح کی کلی کرنا جس طرح کے عام ہم وضو کے اندر کلی کرتے ہیں اس کو حلق تک نہیں پہنچاتے، اور رمضان شریف نہ ہو تو پھر حلق تک غرارہ کرنا، اور وہ اس طرح کے دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ ہو، حلیز وہ یعنی کوئی چھالی یا کوئی گوشت کا ٹکڑا یا کھانے کی کوئی چیز۔ یہ جنابت کے غسل کا خاص اہتمام ہوتا ہے کہ دانت کے خلیوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ ہو، مسواک کر کے وہ تمام چیزوں کو نکالے اور اچھی طرح سے وہ کلی کرے جب وہ روزے کی حالت میں ہے۔ جو جہاں پر وہ بیٹھ جائے، مسجد کی صفیں پوری ہو چکی ہیں، بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردن پھلانگنا بہت بڑا عذاب ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں پل بناتا ہے۔ اس لیے آج میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا ہمیں عقل عطا فرمائے۔ جب دیکھا جاتا ہے صفیں مکمل ہو چکی ہے تو گردنیں پھلانگنا یہ بہت مردود عمل ہے، مردود بمراد رد کیا ہوا عمل ہے. آگے میں حدیث پاک اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا اور یہ جمعہ کو سن لیا جائے اور اس عمل کی گویا کہ پابندی کر لی جائے. توجہ کیجئے, یہ سامنے دروازہ اس لیے بند کیا جاتا ہے, آگے اس کے گویا کہ ڈیکس میں رکھ دیا جاتا ہے. تو اتنا شعور اور عقل ہونی چاہیے کہ دروازے کے آگے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے گزرنا نہیں ہے. تو یہ خدا کا گھر ہے, ہم آپ کو ہاتھ پکڑ کے بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں. جب ہم اپنے گھر کا ڈسپلن چاہتے ہیں تو اللہ کے گھر کا ڈسپلن ہمیں زیادہ لازم ہونا چاہیے. اور جو مسجد کے احکام اور اداؤں کو نہیں رکھ سکتا, مسجد کی کمیٹی انتظامیہ کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ مسجد کے دروازے کے اندر اس کو داخل ہونے نہ دے. کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے, آپ مسجد سے روک رہے ہیں, تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے گھر میں آیا کیسا جاتا ہے؟ یہ کامن سینس بندے کے اندر ہونا چاہیے. یہ ایک جمعے کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھیں. اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا نماز ادا کرنے آئے اور کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی, اور نماز ہمارے اندر جو اثر پیدا کر رہی ہے کیا وہ ہمارے اندر موجود ہوگی کہ ہم کہاں پر حاضر ہوئے ہیں, کس کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین شعور دے. ایک سناٹے کے اندر جو ہمارا دماغ ہے نا, تو ہمیں کمانے کے اندر سب پتا چلتا ہے کہ سناٹا کس طرح ہوتا ہے اور گھر کے اندر سب پتا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے گھر کے لیے ہمیں زیادہ اس بات کو سمجھنا چاہیے. دانت نکالنے کی بجائے, ہنسنے کی بجائے اپنے عمل پر بندے کو شرم کرنا چاہیے. تو یہ عمل کو ذرا سمجھیے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو تم اللہ رب العالمین جل وعلا کے گھر کی طرف چل پڑو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ذکر فرما رہے تھے, فرماتے ہیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور بخاری شریف کی بنیادی کتاب میں روایت ہے, اس کو ذرا سمجھنا بھی ہے. فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا, یعنی جنابت اگر ہے تو اس نے تو اہتمام کرنا ہی کرنا کہ جنابت ہے, اور اگر جنابت نہ بھی ہو یعنی ناپاکی نہ بھی ہو, وہ صورت کی جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے وہ نہ بھی ہو, لیکن جمعے کا دن اتنا اہتمام اور عزت والا دن ہے کہ اس دن ہر بندہ اسی طرح اہتمام کر کے غسل کرے گا جس طرح وہ جنابت سے جان چھڑانے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے. یعنی وہ مسواک کرے گا, دانتوں کی خلیوں کے اندر جو چیزیں پھنسی ہوئی ہے, کھانا ہے یا جناب جو ہے وہ چھالیا ہے, اس قسم کی جو چیز ہے اس کو نکالے گا تاکہ اس کے مسوڑوں تک پانی پہنچ سکے. روزہ نہیں ہے اس کا رمضان کے علاوہ, تو وہ حلق کے اوپر حصے تک وہ غرارے کرے گا. روزہ ہے تو وہ صرف سمپل گویا کہ کلی کرے گا, اور پھر روزہ نہیں ہے تو ناک کی کچی ہڈی تک, یہ جو ناک کی کچی ہڈی ہے جہاں پر ہماری ناک کی نرمی ختم ہو جاتی ہے, یہاں تک وہ پانی کو اندر کھینچے گا. اور اگر روزہ ہے تو صرف جس طرح وضو کے اندر وہ ہلکا سے ناک کے قریب پانی لے جاتا ہے اور اس کے ناک کے نتھنے بھیگ جاتے ہیں, اس طرح کا وہ اہتمام کرے گا. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے پورے بدن کے اوپر, کیونکہ پاکی شرط ہے سب سے پہلے, ساری عبادتوں کی بنیاد یہی ہے, پورے بدن کے اوپر وہ پانی کو ڈالے گا, اور پانی کو اس طرح ڈالے گا کہ بدن کا کوئی حصہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے. اب اس کی تفصیل ہے لیکن مسائل غسل میں یہ چند چیزوں کا, مثلا ایسے لوگ جو اپنے جسم میں فربا ہے اور ان کا پیٹ بھاری نکلا باہر نکلا ہوا ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے حصے کو اٹھا کر پیٹ کے نیچے کی طرف بھی وہ پانی کو بہائیں گے, کیونکہ یہ اس انسان کے بدن کے ظاہری حصہ ہے. اس طرح اگر وہ بیٹھے بیٹھے نہاتے رہے کہ یہ پاؤں کو سمیٹ کر پاؤں کے پچھلے حصے کے اندر اگر پانی نہیں پہنچا, یا جناب پیٹ کے نیچے کی جو چمڑی ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا, بغل کے نیچے جو ہے کہ وہ پانی نہیں پہنچا, تو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اعضاء وضو میں کہیں پر پانی نہ پہنچے اور کوئی حصہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, اس طرح غسل جنابت کے اندر اس بدن کے ظاہری حصے میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. شریعت مطہرہ کو سمجھانے کے اندر شرم نہیں, ایک شرعی مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے اور اپنے لیے پاکی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے احکام سمجھنے چاہیے. مرد کی شرمگاہ جو ہے اس کے گرد و نواح میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ سمیٹ کر بیٹھتا ہے, تو اس کو مرد کو چاہیے کہ جناب وہ اپنی ٹانگوں کو کھول کر غسل کرے, یعنی جو شرمگاہ کے قریب, چاہے وہ آگے کی طرف سے ہی اور پیچھے کی طرف سے ہو, مکمل طور پر جو انسان کے اعضاء جڑتے ہیں یہ جوڑ میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے, جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ کے قریب. شریعت کے احکام کو بیان کرنا حیا کے ساتھ اور اس کو بیان کرنے کے اندر کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. یہ احکام وہ ہے اللہ رب العالمین کا وہ دن, یہ وہ پیارا مذہب ہے جو انسان کو عبادات کے آخری حصے تک, یہاں تک کہ استنجا کرنے تک کے طریقے کو سکھاتا ہے. تو جو بندے کا جوڑ جڑتا ہے بدن کا, اس کو وہ کھول کر پانی ڈالے تاکہ جوڑ کے درمیان کا کوئی حصہ جو ہے وہ بھیگا نہ رہ جائے. بالخصوص بندے کے جسم کی شرمگاہ, شرمگاہ کی گرمی کی وجہ سے یا جناب سستی کی وجہ سے بندے کی چمڑی جو بدن کی ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے, اسے چاہیے کہ اپنے بدن کی چمڑی کو پیچھے کرتے ہوئے اور پانی کا حصہ مکمل طور پر جہاں تک وہ پانی پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. صرف اسی طرح اگر اس نے استنجا کر لیا یا پانی پہنچایا اور اس کی شرمگاہ کے اس کے عضو کی چمڑی گویا کہ ڈھیلی ہو کر آگے کی طرف آ گئی اور اس کی شرمگاہ کا آخری حصہ جس کو حشفہ کہا جاتا ہے اس کے اوپر کا حصہ بھی وہ چمڑی کو پیچھے کر کے وہ پانی کے ساتھ دھوئے گا, اور غسل جنابت کے اندر ان تمام حصوں کو دھونا یہ فرض قرار دیا گیا. کیونکہ یہ احکام فرض ہے اس لیے اس کو کھل کر سمجھنے کی گویا کہ ضرورت ہے. ناف کی جو گولائی ہے, ناف کے آگے ہاتھ رکھ کر اپنے پانی کو تھوڑا ناف کے قریب روکا جائے گا اور ناف کے اندر انگلی کو گھمایا جائے گا تاکہ ناف کے اندر بھی جو اس کا ظاہری حصہ بنتا ہے اس میں پانی اچھی طرح سے داخل ہو جائے. مختصر یہ کہ بدن کا پورا حصہ, گردن کا, بغلوں کے نیچے کا حصہ, پیٹ کی سلوٹیں ہیں اور پیٹ کا لٹکنے کی وجہ اس کی سلوٹیں ہیں, رانوں کی سلوٹیں ہیں, یا گھٹنے اور ران کے درمیان, پنڈلی اور ران کے درمیان گھٹنا جب ہم فولڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے, اور بدن میں اگر بال کی کثرت زیادہ ہے تو اس پر یہ چیز زیادہ لازم آ جاتی ہے کہ وہ مکمل توجہ کے ساتھ وہ کرے گا, کیونکہ یہ عام نہانا نہیں ہے. تو جنابت سے پاکی کا نہانا ہے تو پاکی کے اندر بدن کا ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. یہ احکام کو سمجھ لیجیے. تو جمعہ کا اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا حدیث پاک میں کہ جس نے جمعہ کے دن ایسا غسل کیا جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے. اگر اسے غسل جنابت ہے تو اس کے لیے تو وہ سارے اہتمام کرنے ہیں, اور اگر نہیں بھی ہے تو ایسی پاکیزگی حاصل کرنی ہے جسے جنابت کے سے پاک ہونے کے لیے مسلمان گویا کہ حاصل کرتا ہے. یہ اہتمام, یہ روب جمعہ کی نماز کا ہے اور جمعہ کے اجتماع کا ہے. فرمایا جس نے جمعہ کی دن جاتے ہوئے مسجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف یا اس مسلمانوں کے اجتماع کی طرف ایسا غسل کیا جیسے غسل جنابت میں ہوتا ہے, فرما پھر نماز کے لیے گیا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں پورا ایک اونٹ صدقہ کر دیا. یعنی جو بالکل شروع وقت میں گیا, جمعہ کا وقت شروع ہو گیا اور مسجد کی طرف نکل پڑا, ایسے غسل کر کے نکلا جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے. اور یہ بھی سن لیجئے, غسل کے بارے میں خود زیادہ تاکید ہے. بعض ائمہ تو جمعہ کے نماز کے غسل کو واجب قرار دیتے ہیں, نہ کرنے والا گناہگار قرار پائے گا, لیکن احناف اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل ہونا ضروری ہے, سنت مؤکدہ. کبھی ایسا ہو کہ بندے کو کوئی ایسی تکلیف پیش آئے, کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ غسل نہ کر سکے کسی وجہ سے, تو وہ لیکن اس کی عادت نہ بنائے. لیکن غسل کا طریقہ بھی ایسا ہو کہ وہ نماز سے اتنا قریب غسل کیا جائے, نماز سے اتنا قریب غسل کیا جائے کہ اس نہانے کی تازگی اس کے بدن کے اندر موجود ہو, اور نماز اور اس غسل کے درمیان اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو. یعنی اتنا تازہ وہ غسل, اتنا قریب وقت میں وہ غسل کر کے مسجد میں جب آئے تو آپ اندازہ لگائیے طبیعت میں پھر ایک تازگی رہے گی, مزاج میں ایک تازگی رہے گی, سننے میں ایک دلچسپی رہے گی, عبادت میں ایک ذوق رہے گا, ایک دوسرے کو بندہ خوشی اور خندہ پیشانی سے دیکھے گا. تو جو آپس میں اخوت اور محبت, بھائی چارگی کو جو اجاگر کرنا تھا اور بڑے احسن طریقے سے اس احکام کو قبول کرنا تھا, جو اس کی پوری روح ہے وہ اس کے ساتھ پائی جائے گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلے پہلے وقت میں مسجد کی طرف نکل پڑا جمعہ کے ٹائم شروع ہونے کے ساتھ, فرمایا اسے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ پورا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. فرمایا جو اس کے بعد تھوڑا ڈیلے کر کے دوسری ساعت میں مسجد کی طرف چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملے گا. فرمایا جو اس سے زیادہ ڈیلے کر کے چلا تو ایک دومبا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. فرمایا جب جمعے میں اور تاخیر کرتا چلا گیا تو اسے پھر ایسے جیسے کہ ایک مرغی اس نے اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دی یا صدقہ کر دیا, اس کو اجر ملے گا. فرمایا جو آخری ساعت کے اندر آیا, لیکن یہ آخری ساعت وہ ہے آخری ٹائم وہ ہے جب امام گویا کہ خطبے کے لیے منبر پر نہ آیا ہو. جو خطبے امام شروع کر دے تو پھر کیا ثواب اس کے لیے باقی رہے گا. اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے جو دعا جو اذان ثانی جس کو جو مسجد میں دی جاتی ہے دوسری اذان, اس سے پہلے جو آیا یہ آخری ٹائم ہے آنے کا, جبکہ چاہیے یہ کہ مسجد میں سب سے پہلے آ جایا جائے, یعنی اذان اول کے ساتھ ہی مسجد کے اندر آ جائے تو یہ پہلا ٹائم ہے جس کے لیے ثواب اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک پورے اونٹ کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کرے. اور آپ دیکھیں اونٹ کتنا مہنگا ہے, لیکن اس عمل پر دلچسپی بڑھائی جا رہی ہے اس اجر کے لیے, اور اس کا مقصد ہے مسلمانوں کے اجتماع کو فروغ دینا, آپس میں محبت کو فروغ دینا, اور جو اللہ کا دین منبر سے بیان کیا جائے اس کی ضرورت کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا پکڑنا. تو جمعے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے چلنے پر اتنا اجر رکھا گیا, اس میں جلدی آنے پر اتنا اجر رکھا گیا, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمعے کے اجتماع کی اہمیت کتنی ہے. سرکار کریم نے فرمایا جو سب سے آخر میں آیا اس کے لیے اللہ کی راہ میں, حضور کی حدیث مبارکہ, اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے اس بات کو لینا ہے. فرمایا کہ ایک انڈے کا, جیسے ایک انڈا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے, یہ اس کو ثواب اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرمائے گا. اور حضور سید عالم فرماتے جب امام نکل آئے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اس وقت میں اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ صف کے اندر فرشتے موجود ہیں, کیونکہ یہ بات وہ زبان بیان کر رہی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حق کی کنجی بنایا ہے. ہماری آنکھیں کچھ دیکھ لے تو وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, لیکن نبی پاک کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر امام بیٹھ جاتا ہے تو فرمایا کہ حدیث پاک میں رسول کریم جب منبر پر بیٹھ جاتے تو آپ کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان دی جاتی تھی, اور حضرت ابو بکر عمر کے عہد میں بھی یہی ہوتا. یہی اہل سنت کا فتویٰ ہے امام احمد رضا کا کہ جو مسجدوں کے اندر بالکل امام کے سامنے اذان دی جاتی مسجد کے اندر, یہ ناجائز اور گناہ ہے, یہ ناجائز مسجد کے اندر اذان دینا. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پر اذان کیوں دلواتے جہاں پر مسجد کا فلور ختم ہو جاتا ہے, وہ علاقہ جو مسجد کے ختم ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سنت دائمہ ہے, حضرت بلال مسجد کے دروازے پر اذان دیتے تھے, جہاں مسجدیت یعنی جس چیز کو مسجد, جس زمین کو مسجد کہا جائے وہ علاقہ. اب یہ بار کا جو علاقہ, یہ فنائے مسجد ہے جہاں پر وضو کیا جاتا ہے, یہ مسجد کے اندر ضمناً آتا ہے, وہ مسجد کی جگہ نہیں ہے. جیسے یہ جنازہ گاہ ہے, یہ مسجد کے اندر مسجدیت نہیں, یہ اس کی فنائے مسجد ہے. تو فنائے مسجد جو مسجد کے اصل فلور کے باہر ہوتا ہے وہاں پر اذان دی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خطیب چاہے مسجد کتنی بڑی بھی ہو تو دروازے کے اوپر اذان دی جاتی ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت رہی ہے, یہی حضرت عمر کے دور میں رہا, یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہا ہے. اس حدیث پاک کے بعد آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ذکر فرماتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جو شخص جس نے سستی کی وجہ سے, کاہلی اور سستی کی وجہ سے 3 بار جمعے کی نماز کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور ابو داؤد شریف میں ایک اور روایت موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہے. جمعے کا دن میرے بزرگوں, دوستوں, بچوں, اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے ظہر کے وقت میں, یعنی جو ظہر عام زمانے میں ہوتا ہے جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اس وقت پڑھی جاتی. لیکن جمعہ ایسا سردار وقت ہے اور ایسا سید الایام ہے کہ جمعہ جب ادا کیا جائے گا تو ایسے لوگ جیسے جو گاؤں دیہات کے اندر موجود ہے, کیونکہ جمعے کی شرط میں سے کہ جمعہ, کیونکہ ہر نماز کی شرط ہے کہ اس کا نماز کے شرائط ہوتے ہیں کہ جب وہ شرائط پائے جائیں گے تو وہ نماز ادا کی جائے گی. جیسے جب اس نماز کا وقت آ جائے, جب اس نماز کا وقت آئے گا تو ہم نماز کو ادا کریں گے. قبلے کی طرف منہ کرنا, کپڑوں کا صاف رہنا نماز کے شرائط میں سے, فرائض سے پہلے ان شرائط میں سے. اسی طرح جمعے کی شرائط میں سے یہ کہ جب جمعے کا وقت آ جائے, جو وقت ظہر کا ہے, ایک اور جمعہ مصر میں ادا کیا جائے گا. کس میں؟ مصر. مصر عربی زبان کے اندر شہر کو کہتے ہیں, سٹی کو, مصر. جس طرح آج ایجپٹ کا نام مصر ہے نا, تو مصر عربی زبان کے اندر لٹرلی معنی میں جیسے مدینہ اور مصر, مدینہ بھی عربی زبان میں سٹی کو کہتے ہیں, شہر کو, اور مصر بھی عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں. تو جمعے کے لیے شرط جو ہے, کیونکہ جمعہ اتنی عظمت والا اہتمام ہے, اتنی عظمت والی گیدرنگ ہے,
کہ اس کو گاؤں دیہات میں نہیں رکھا گیا، اس کو سٹی میں رکھا گیا ہے کہ جمعہ جو ادا ہوگا منعقد ہوگا وہ مصر میں ہوگا یعنی شہر میں ہوگا. امام اعظم سے جب شہر کی تعریف پوچھی گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کس کو کہیں گے دیہات کے مقابلے میں، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس میں گزر، جس میں لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے پکی سڑکیں موجود ہو، جس میں ایسا بازار ہو کہ جس میں لوگوں کی ضروریات کی تمام چیزیں اس میں مہیا ہوتی ہو، اور وہاں پر ایک عدالت بھی موجود ہو کہ جس میں لوگوں کے روزانہ کے مسائل پر قاضی یا جج بیٹھ کر ان میں فیصلہ کرتا ہو، وہاں پر علاج اور معالجے کا کوئی اسپتال بھی موجود ہو، تو جہاں یہ چیزیں ملائی جاتی ہیں موجود ہوں گی تو اس علاقے کو گاؤں نہیں کہا جائے گا، شہر کہا جائے گا، اور جہاں یہ سہولیات نہیں ہوں گی تو اس علاقے کو قریا اور گاؤں کہا جائے گا. تو گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ شہر کے اندر ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے، یہ جمعہ کا ایک اہتمام ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے خاص اہتمام جمعہ کا کیا گیا ہے. اور جب اگر ایک فرض کیجئے کہ آج جمعہ کا دن ہے تو سندھ کے اندر بھی گاؤں ہے، ہمارے سندھ کے صوبے میں بھی گاؤں ہے، پنجاب میں بھی گاؤں ہے، ہر علاقے میں جہاں شہر ہوتا ہے اس کے ساتھ گاؤں بھی ہوتے ہیں. تو جمعہ میرے بزرگوں اتنی عزت والا دن ہے اور اتنے عزت والی ایک گیدرنگ ہے، اتنی بڑی گیدرنگ ہے، اتنی اہمیت والی ہے کہ جہاں پر یہ سٹی اور شہر کے اندر منعقد ہوگا، گاؤں کے اندر نہیں ہوگا، اور بڑے اجتماع کے طور پر منعقد ہوگا. ایک بات شہر کے اندر اگر ہے تو پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں اگر ایسی مسجد ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اور گویا تو تین لوگ بھی مل جائے تو جمعہ ادا ہو جائے گا، لیکن کوشش کی جائے ایسی جگہ پر شمولیت کی جائے جہاں مسلمانوں کی بڑی گیدرنگ ہو، تاکہ اس کی اہمیت، اس کا مقام اور اس دن کی ہیبت اور عظمت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. جہاں بہت بڑی مسجد ہو، جہاں پر لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہو، ایسا اہتمام کر کے بڑے اجتماع کراؤڈ جمع کیا جائے تاکہ اس جمعے کی اہمیت آئے. لیکن جب جمعے کی نماز، جیسا آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، اگر کراچی کے اندر جو شہر ہے الحمدللہ اس میں اگر جمعہ ادا کیا جا رہا ہے تو گاؤں دیہات کے اندر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی. یعنی جمعہ کی اہمیت ایسی ہے کہ دیہات میں جمعہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ظہر کی نماز تو پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے جب جمعہ نہیں ہے تو وہ ظہر تو ان پر فرض ہے، لیکن ظہر بھی وہ الگ الگ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جمعہ کی عزت اتنی ہے کہ اس دن اس ٹائم پر اگر جماعت ہوگی تو صرف جمعہ کی ہوگی. یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ. دوران سفر کے اندر کبھی کبھار ہم ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، جمعے کی نماز ہمیں نہیں مل پاتی، تو ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم دو بندے کھڑے ہو کے جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. جمعے میں کسی صورت میں ظہر کے وقت اگر جس کو ظہر پڑھنی ہے، یعنی جو دیہات میں یا سفر میں، یا اس کو جمعے کا اجتماع نہیں مل پایا، یا وہ پہنچے گا تو نماز جمعہ نکل جائے گا اور ظہر بھی چلے جائے گی، تو اگر وہ اپنی ظہر پڑھنا چاہے تو وہ بھی الگ الگ پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں. یہ جمعے کے دن کا روب اور مقام ہے کہ اگر اس وقت میں جماعت ہوگی تو صرف اس ظہر کے وقت کے اندر، یعنی ظہر کا وقت بظاہر بتا رہا ہوں، اس میں صرف جمعے کی جماعت ہوگی، اور اس دن جو جمعہ نہیں پڑھ پاتے گاؤں والے، دیہات والے یا مسافر، یا جن کو جمعہ نہیں مل پا رہا ہے، تو وہ اگر نماز بھی پڑھیں گے تو ظہر کی پڑھیں گے اور وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جماعت ہوگی تو صرف جمعے کی ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہتمام اس دن کا اور اس کی اہمیت کا کیا گیا. قرآن کریم کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ، ان حدیثوں کے ساتھ آپ یاد رکھیں، تین جمعہ چھوڑے گا تو مہر دل پر لگ جائے گی. فرمایا جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور تجارت کو چھوڑ دو. یہاں سوال پیدا ہوا کہ ہمارے بازار کب بند ہو، تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں، اپنے بھائیوں کی خدمت میں دس بستہ عرض کروں گا، اور سارے مسلمان دعا کریں گے اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، کیونکہ تاجر جو ہے وہ ملت کی اور سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وطن اور قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جن سے معیشت چلتی ہے، جس سے ایک نظام چلتا ہے. تو اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. آج ہمارے نئے وزیر خزانہ آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مڈل مین کی کمر توڑوں گا. میں نے کہا اس سے مال تو آپ ہی پکڑتے ہیں، کمر کیا توڑیں گے آپ، کہ لائٹ بند کرو اندر سب ہونے دو. کہ ہاں ٹی وی پر تو آ گیا مڈل مین. مڈل مین نے جو ہماری تجارت کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ مڈل مین کی بات کسی گورے کے بچے نے نہیں نکالی، یہ فاروق اعظم نے نکالی ہے. فاروق اعظم کا دور پڑھ کے دیکھیں، آج گورا معیشت کی بات کرتا ہے، وہ تو بندے بندے کو کھانے والے تھے، دنیا کو معیشت کا نظام دینے والا فاروق اعظم ہے. میرا موضوع معیشت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے، میں نے اس سے پہلے بھی 12 جمعے معیشت پر صرف پڑھائے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو 12 جمعے ہم نے معیشت پر پڑھائے کہ اسلام میں معیشت کا نظام کیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور کے اندر بروکر اور مڈل آدمی کو کبھی اجازت نہیں دی، بلکہ اس پر سزائیں دی ہے، کہ کسان براہ راست منڈی سے تعلق رکھتا تھا، وہ اپنا نام، اپنا جو ہے کہ وہ مال منڈی میں لا کر بیچے تاکہ مڈل مین اس مال کو بڑھائے نہیں. فاروق اعظم نے بڑی سختی کی تھی مڈل مین پر، یعنی جو درمیان میں آرچی بن کر کسانوں سے یا فصلوں سے لے کر وہاں سے لے 2 روپے کی، آگے مارکیٹ میں بیٹھے 10 روپے کی، اور جناب تاجر پھر اس کو بیٹھے 15 روپے کی، ٹھیک ہے. اور ہماری حکومت صرف جناب جو لیٹر دیتی رہے اور پھر کہے کہ ہم نے نرخ دے دیا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے کہ ایسی بس ایک ہیرو بن کر ایک ہیڈ لائن کے لیے کبھی ہمارا کوئی وزیر آ جائے اور ایک مرغی والے کے دکان پر پوچھ لے، جس طرح کچھ دن ہمارے ایک بزرگ تھے وہ لوگوں کو گاڑی سے اتر کے ماسک پہنا رہے تھے، میں نے کہا یہ ایک دن کا نہیں ہے، ہمیشہ کی ڈیوٹی ہے. کہتے ہمیشہ کی ہمیں نہیں ہوتی، تو ہم نے کہا استعفیٰ دو اور رستہ پکڑو. تو یہ مستقل کام ہے، صرف ہیڈ لائن کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ، جب ریلوے کے وزیر بنے تو کاغذ میں 100 ٹرینیں کھڑی کی تھی اور زمین پر کوئی وجود نہیں ہے. ابھی وہی شیطان وزیر داخلہ بنا ہے تو ایک طوفان آ رہا ہے. تو ایسے شیطانوں کو دین کی اور لوگوں کی خدمت کے لیے نہ لایا جائے، بلکہ ان لوگوں کو لایا جائے کہ جن میں جذبہ ہے اور جو روزانہ گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہوں، جن کو اپنے کپڑے پر مٹی گرد اور اپنی گاڑی پر گرد رکھنے سے گویا کہ شرم آتی ہے، ان کا کیا کام ہے سیاست سے اور لوگوں کے ساتھ. تو لہذا یہ روزانہ کی ڈیوٹی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے مڈل مین اور جو بروکر ہے بیچ کے اندر، اس کی سخت مخالفت کی تھی اور اتنی اپروچ مارکیٹ کو دی تھی کہ کسان براہ راست اپنا مال اپنی مرضی سے لا کر منڈی میں بیچتا تھا. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. کاش ہماری ریاست جو وزیر داخلہ آئے ہیں، شاید وہ ایک دن کی پریس کانفرنس کے بعد اس کو کرتے رہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو گپ ہے. لوگ کہتے ہیں جی لوگ ماسک کیوں نہیں پہنتے شاہ صاحب، میں نے کہا لوگوں کو وزیروں پر اعتبار ہی نہیں تو کیا کریں. یہ تو حاکموں پر اعتبار ہوگا تو نیچے رعایا کام کرے گی نا، توجہ ہے آپ کی. لیکن ماسک پہننا چاہیے. اور میں آپ کو ممبر سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ کو ممبر کا کوئی اعتبار ہے تو ویکسینیشن کرائیے، آپ اپنی صحت کی حفاظت کیجیے. چھوڑیے یہ 5 سال کے دورے میں اپنا خزانہ بھرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ اپنی جان کی پرواہ کیجیے. ابھی ہمارے اس علاقے میں آپ دیکھیے ورلڈ میمن فیڈریشن نے بہت زبردست اہتمام کیا اور لوگوں کے لیے مفت بغیر کسی اجرت کے جناب اور مطالبے کے انہوں نے کئی لوگوں کو ویکسینیشن گویا کہ لگانے کا اہتمام کیا. اللہ ان کو برکت دے. جگہ جگہ پر ادارے پر ہو رہا ہے، تو جو لوگ ہیں ویکسینیشن کرائیے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، توکل کے خلاف نہیں، یہ آپ کی صحت کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا. نزلہ کھانسی ہو تو مسجد کے اندر نہ آئے، میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے، نزلہ کھانسی ہو تو مسجد کے اندر نہ آئے. ہمارے لوگوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی پھر بھی اگر آپ چلاتے ہیں تو یہ پابندی رکھیے گا، اور اتنی جرت رکھیے گا اگر کوئی چھینکے یا نزلہ اس کو ہو تو پھر اس کو مسجد سے باہر کیجیے گا، کیونکہ حفظان صحت کا اہتمام اس وبا میں کرنا ممبر کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. اس کو مذاق برائے کرم نہ لیں، مذاق برائے کرم نہ لیں. اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم تمام کو اس بات کا اہتمام کرنا. آگے چلیے. فرمائیدہ نو دیا بسلاد، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اپنے کاروبار کو بند کریں. میں اپنے تاجر دوستوں سے درخواست کر رہا تھا، یقین آپ نیک ہیں، ہم صرف مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ملاوٹ نہیں کرنا ہے، اور وہ بھی رمضان کے اندر کم تولنا ہے. چاہے جتنا جمعہ پڑھ لیں، استغفار کر لیں، اور دکانوں میں واللہ خیر الرازقین مقدس آیات لگائیں، یہ باعث برکت ہے، لیکن اس کے لیے باعث برکت ہے جو حرام کا ارتکاب نہ کر رہا ہو. کھلا حرام کا ارتکاب کر کے آیات لگانا یہ تو انتہائی سنگ دلی ہے. ایک تو حرام کام کر رہا ہے، اوپر اللہ کا نام لکھ رہا ہے، یہ تو ایمان ہی اس سے چلا جائے گا، یہ تو کفر کی دلیل ہے معاذ اللہ، کہ اسے خدا کا اتنا خوف نہیں ہے کہ نیچے ملاوٹ کر رہا ہے اور اوپر وہ اللہ کا نام لکھ رہا ہے، ادھر کم تول رہا ہے ادھر اللہ کا نام لکھ رہا ہے، معاذ اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ اس لیے آیا تھا کہ وہ لوگوں کی قیمتی چیزیں گھٹیا قیمت پر لیتے تھے اور اپنی گھٹیا چیزیں اعلی قیمتوں پر بیچتے تھے، اس پر جھوٹی لفاظیاں کر کے کہ میری بہن یہ تو ایسا ہے، میرے بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو یوں ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں، وہ صرف اپنی لفاظی کر کے بیچ رہا ہے. اس لفاظی اور جھوٹ کے اندر اس نے سودا بیچا، اپنی گھٹیا چیز کو اس نے ایک بڑی قیمتی بنا کر بھیجا اور کم تول کر بیچا. شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب ایسا آیا، بڑی سخت گرمی، آج دیکھ ہمارے وہاں گرمی بڑی سخت ہے، سخت گرمی تھی اور ان کے تاجر ملاوٹ کرتے تھے. لوگوں کی قیمتی چیز اگر کوئی بیچنے کے لیے آیا تو کہنا کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، مال میں کون خریدے گا، کچرے کے دام پر ان کی چیز خریدتے تھے. اور اپنے کچرے کو سونے کے بھاو اس کو اس طرح اس کی پیکنگ ریپنگ کر کے اور جناب اس پر جھوٹ بنا کر غلط عبارت لکھ کر جس طرح آج ہم کرتے ہیں غلط ایکسپائری ڈیٹ ڈال کے ایکسپائر. آج کل یہ بھی ایک غریبوں کو راشن دیا جاتا ہے, یہ بھی بات عرض کر دوں آپ کے ذمن میں, غریبوں کو راشن دیا جاتا ہے. میں کبھی بورا کھول کے دیکھتا ہوں تو وہ گھی کا برانڈ ہے جو زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا, وہ تیل ہے. تو آپ کو کس نے کہا غریبوں کو پیسہ دو بھائی, وہ دو جو گھر میں خود کھاتے ہو. کہ لگے اتنا بڑا بورا ہم نہیں بنا سکتے, ہم نے کہا چھوٹا بناؤ لیکن خالص بناؤ. یہ جو گھی آپ نے اندر ڈالا ہے, یہ جو آٹا آپ نے اندر ڈالا ہے, یہ چاول آپ نے ڈالا, کس نے آپ کو کہا 100 بورے بانٹو, 5 بورے بانٹ دو, توجہ ہے, لیکن خالص چیز دو. یہ نہ ہو کہ جو اس کے لیے مضر صحت بن جائے, اس کے جگر کے لیے, اس کے گردوں کے لیے, اس کے مردے, اس کے میدے کے لیے وہ خود مریض بن جائے. اور وہ جو مجھے بتائیے, میں اور آپ اپنے بچوں کو وہ گھی کھلائیں گے جو ہم یہاں پر گویا کہ بوروں میں ڈال کر غریب کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ آٹا کھلائیں گے؟ تو مجھے اور آپ کو یہ حیا آنی چاہیے کہ ہم کس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک دھوکا ہے. صدقہ دے کر بھی دھوکا ہے, زکات کا مال دے کر بھی دھوکا ہے. ہاں مزہ تب ہے کہ جب وہ گھی ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو, وہ ہمارے گھر میں پکتا ہو اور ہم اپنے گود کے بچوں اور چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہو کہ اس سے کھا رہے ہیں, ہم تو کہتے نہیں خالص مال ہونا چاہیے جس سے ہماری بچے کی صحت خراب نہ ہو جائے. تو آپ زکات یا صدقہ بطور راشن کے دے رہے ہیں, اللہ برکت دے اور قبول فرمائے, لیکن میں بھی اس میں شامل ہوں سوسائٹی کے اندر. میں اور آپ اس بات کو سوچیں, کیا وہ جو دیا جا رہا ہے وہ ہم اپنے گھر میں لا کر ہمارے بیوی یا ہمارے گھر والے اپنے کچن میں ان اناج کو رکھنا پسند کریں گے, نہیں کریں گے؟ کہ جناب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں یہ بھی حفظان صحت کے خلاف ہے, یہ بھی گویا کہ مضر صحت ہو سکتا ہے. تو کیا ایسے بورے تقسیم کرنا ہم رب کو راضی کر رہے ہیں یا خود کو بہت بڑا سخی ثابت کر رہے ہیں؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. تو تاجروں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اذان دے دی جائے تو کاروبار بند کر دو. تو یہ حکم پہلی اذان کا ہے, سن لیجیے, یہ حکم کس کا ہے؟ آج جمعہ چھٹی کا دن ہے نا قاری صاحب, حضور جمعہ چھٹی کا دن ہے, تو تسلی سے سنیے پھر باتیں, توجہ کیجیے آپ کہ پہلی اذان جب دی جائے تو اللہ کہہ رہا ہے اذان نو دیا, جب اذان دی جائے می یوم الجمعہ, یہ قرآن ہے, جمعے کے دن فسعوا الی ذکر اللہ, تعویذ دے دیجئے برکت ہو جائے کاروبار, استخارہ کر دیجئے برکت ہو جائے کاروبار میں, قرآن خوانی کروا رہے ہیں برکت ہو جائے کاروبار میں, پرندوں کو دانے ڈال رہے ہیں برکت ہو جائے کاروبار میں, نٹی جٹی کے پل کے اوپر آٹے کی گولیاں بنا کے ڈال رہے ہیں, لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مچھلیوں کو کھلا رہے ہیں, وہ گرنے کے ساتھ ہی پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے, مچھلی کیا کھائے گی اس کو. تو یہاں جو زندے لوگ ہیں ان تک اگر اپنی بہن بھائی رشتے دار انہیں کو اگر آٹا پہنچا دے تو اس مچھلی کو کھلا, اس کے لیے اللہ نے 100 غذائیں گویا کہ وہاں رکھی ہوئی ہے. تو گویا کہ وہاں پر آٹے کی گولیاں ڈالی جا رہی ہے, پوچھا جا رہا کیوں کہ رسم میں برکت ہو جائے. تو ہم نے کہا بالکل یہ طریقہ کسی صورت میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, منع نہیں کرتے, لیکن جو اس کی پہلی شرط اللہ نے رزق کی برکت کی رکھی ہے وہ جمعے کے دن کاروبار کو بند کرنے کی رکھی. اتنی ضرورت ہے, اتنی ہمت ہے, اتنا بھروسہ ہے اللہ پر, اتنی امید ہے اللہ پر. مچھلی پر تو بھروسہ ہے کہ وہ کھائے گی تو برکت ہوگی, اس کے کھانے سے کوئی برکت نہیں, برکت اللہ کے حکم سے ہوگی, اس کے راضی ہونے پر ہوگی. تو مجھے اور آپ کو اگر اس کے راضی ہونے کا میرے بزرگوں دوستو بھروسہ ہے تو قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ, آج یہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہماری سوسائٹی ایسی بنے گی. میں تاجر دوستوں کا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, چھوڑ دو تجارت کو اور آؤ اللہ کے گھر کی طرف. پہلی اذان پر شٹر گرا دو, پہلی اذان پر, جمعہ کا وقت شروع ہو گیا, پہلی اذان جب شروع ہوئی شٹر گرا دو. کوئی کہنے لگا حضرت کچھ دے دیجیے, کہ بس اب اللہ کا حق ہے, اب جمعہ کے بعد آئیے گا. پھر دیکھیے ایک گراد بھی اگر دن میں آیا نا تو وہ دل کا اتنا سکون دے جائے گا, بندہ کروڑوں روپے بھی دن کے کما لے اگر دل کا سکون نہیں, حوث ختم نہیں, تو وہ کیا فائدہ. برکت اصل میں ہے کہ جس میں تمامیت, سکون اور صبر آ جائے, شکر آ جائے. اور وہ کیسے آئے گا کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ ضرور بے مسلمانوں مسجدوں میں ہی نہیں اپنے بازاروں میں بھی اسلام کو لاؤ, مجھے صرف مسجد میں نہ ڈھونڈو, مجھے اپنے بازاروں میں بھی میرے احکام کو رکھو. فرما فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو یعنی نماز کی طرف آؤ, اور چھوڑ دو تجارت کو. جیسی پہلی اذان ہو شٹر گراؤ, ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم. اللہ فرماتا ذالک خیر لکم, خیر بمانا خیر, یہ تمہارے لیے سب سے بڑی بھلائی ہے. یہی اصل تجارت کی برکت ہے. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے, بڑا سٹور ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے محلے میں کتنی مسجدیں, کہ چار, چھوٹے تو ایک بچ کے بیس والی میں چلے جانا, دکان کھلی رکھو, ایک بیس پہ یہ چلا گیا. اچھا یار بیٹا تو پونے دو والی پہ چلے جانا, تو ساڑھے تین والی پہ چلے جانا. تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ تو اپنے لیے خود دکان سے ڈپریشن لے جا رہے ہیں, پریشانی لے جا رہے ہیں. کیا چیز لے جا رہے ہیں؟ میں شرعی حکم بتاؤں ابھی آپ کو کہ اس ٹائم پر تجارت کے مال کی حیثیت شریعت میں کیا ہے. بھلے پورا تول کر آپ بیچ رہے ہوں, بھلے خالص بیچ رہے ہوں, لیکن اس وقت کے دورانیے میں بیچیں گے تو وہ مال ناجائز پھر بھی رہے گا, کیونکہ رب کا حکم ہے, امر ہے, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تجارت چھوڑو اور اللہ کی نماز کی طرف نکل پڑو. تو یہ نہیں ہوگا کہ چھوٹے ادھر چلے جا چھوٹے, جب نماز کا ٹائم پہلی اذان ہو جائے قریب میں تو شٹر گر جائے. کیا ہی مزہ ہو سبحان اللہ. آج ڈنڈے کی زور پر کہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے تو تاجر بند کر رہے ہیں, تو پھر ایسی وبا ہم پر مسلط ہوگی اور ایسے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے جو ڈنڈوں کی بل پر ہماری ناک زمین پر رگڑوائیں گے. لیکن اگر خدا کے کہنے پر اگر ہم بند کر دیتے تو نہ وبائی ہوتی, نہ ڈنڈا ہوتا, نہ کہتے لائٹ بند کرو اندر کام رکھو, ایک آ رہا پچاس روپے, کلا دو سو روپے. وہ مجھے پتا چلا کورنگی میں پکڑ کے کوٹ ہی دیا تاجروں نے اس کو, کہ ہر پانچ منٹ کے بعد آ رہا بھتا مانگ رہا ہے, ہر دس منٹ کے بعد آ رہا ہے بھتا مانگ رہا ہے. تو یہ لعنت ہمارے سر پر کیوں؟ کہ خدا کو چھوڑا تو سو کتوں کے قدموں میں پڑ گئے, اور اگر ہم اللہ کے در کو پکڑ لیتے تو اللہ ان وباؤں سے بچاتا. تو لہٰذا یہ نصیحت مجھے بھی اپنانی اور آپ کو بھی اپنانی ہے. تو دروازے بند کر دیے جائیں اور نمازوں کی طرف نکل پڑے کہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. لوگ یہ بھی کرتے ہیں, بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا میرے دوستو, ذرا توجہ کرنا. اللہ نے ان کو کہا تھا ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کہا تھا, یہودیوں کو, ہفتے کے, وہ مچھلی پکڑتے تھے تو اللہ نے فرمایا ان کا امتحان اللہ نے لیا, اگر وہ ہفتے کو بھی پکڑتے تو رب کا کیا جاتا ہے؟ آپ ذرا لوجیکل سوچیں بھائی, سات دن تو اور پکڑ ہی رہے تھے نا, جمعے کو بھی پکڑ رہے تھے, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, پکڑ تو رہے تھے اور کھا رہے تھے جتنی مچھلی پکڑے, لیکن اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن, یوم السبت, ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی. اس میں کیا لاجک ہے؟ قدرت یہ دیکھنی چاہتی ہے کہ ان کو بھروسہ مجھ پر ہے یا اس پر ہے. توکل کے لیے کہ ان کے اندر وہ دیکھا جائے کہ ان کا رشتہ میرے ساتھ ہی ہے یا دنیا کے ہو کر رہ گئے, ورنہ سات دن تو ایسے ہی کھا رہے تھے نا. اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا, فرما دیتا کہ مچھلی کھانا ہی نہیں تم نے, تم نے زندگی میں کبھی شکار ہی کرنا. فرمایا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ سارا دن تم نے بند رکھنا ہے, امتحان کیسا لیا. فرما سات دن بالکل بند رکھنا ہے, آپ نے کھانا ہے اور ایک دن بند رکھنا ہے, زیادہ کھلا کے پھر آزمایا. یہ نہیں ہے کہ جناب سارا سات دن بند رکھو ایک دن شکار کرو, یہ نہیں کہا. فرما سات دن شکار کرو مرضی ہے, لیکن ایک دن تم نے نہیں کرنا ہے, اللہ منع کر رہا ہے کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے. یہ صرف واقعہ نہیں, اس میں ایک درس ہے. انہوں نے, ان کے جو زیادہ سمجھدار تھے نا ہیرے کرنے والے, انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, اللہ نے تو کہا تجارت نہیں کرتے تو چلو ہم شکار نہیں کریں گے, لیکن ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم تالاب میں ایک منڈیر بنا دیتے ہیں, ایک آگے سے دیوار لگا دیتے ہیں مٹی کی, تاکہ جو مچھلیاں ہفتے کی ہیں اس میں آتی رہیں, تاکہ جب ہم اتوار میں آئیں تو پھر مچھلی جو ہفتے کی جمع ہوئی وہ بھی مل جائے اور اتوار کی تو مل جائے. ڈر ان کے دل میں یہ شیطان نے ڈال دیا کہ ہفتے کے دن جو ہم شکار نہیں کریں گے تو اتوار کے دن مچھلی لگے گی کہ نہیں لگے گی, پیر کے دن مچھلی, حالانکہ سات دن کھا رہا ہے, پیر کے دن لگے گی کہ نہیں لگے گی, منگل کو لگے گی کہ نہیں لگے گی, بدھ کو, آج میری اور آپ کی کیفیت ہے کہ نہیں ایسی, پتا نہیں آج اگر میں شٹر گرا دوں تو بعد میں گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا, شام کو آئے گا کہ نہیں آئے گا, مغرب کے بعد آئے گا کہ نہیں آئے گا, کل ہفتے کا دن ہے, جمعہ تو میں نے بند کر دیا, آدھا دن ہفتے کو آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہی بنی اسرائیل کے اندر عادت تھی, انہوں نے منڈیر باندھی کہ چلو ہم شکار نہیں کرتے لیکن ہم مچھلیوں کا راستہ روک دیتے ہیں, تاکہ ہفتے کے والی مچھلی, ہم شکار تو پریکٹیکل نہیں کر رہے لیکن وہ تالاب میں اس کھڈے میں جمع ہو رہی ہے, ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی, اور اتوار کے دن جب آئے تو وہ بھی کھا لے یہ بھی آ لے, اللہ کا عذاب ان پر آیا, کوئی بندر بنا دیے گئے, کوئی خنزیر بنا دیے گئے. آج مجھے بتائیے اس میں میں اور آپ کوئی کم ہے؟ چھوٹے چار مسجد تو چھوٹے ایک بیس میں تو یہاں چلے جا, یہ منڈیر بنانے والی بات. پونے دو میں تو یہاں چلی جانا، شکر نہیں کہنا، دھندے کا وقت ہے، کیونکہ سب نے بند کر دیا، ہماری دکان کھلی، اب سب گراہک ادھر ہی آئیں گے، کیونکہ وہ بھی نماز کے لیے چلا گیا، اس کو کیا پتا بہت بڑا مولوی بن رہا ہے، بہت بڑا صوفی بن رہا ہے، بڑے نمازی آدھے، اس نے پہلی اذان میں جناب جو ہے کوئی شٹر گرا دیا ہے، ہم نہیں گرائیں گے، اب تو کمانے کا وقت ہے، اب اس کا بھی گراہک میرے پاس آئے گا، تو وہ ایک عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، مرض ایسا مرض جو علاج نہ ہو سکے اس کو دعوت دینا ہے، یہ وہ خرابی ہے۔ تو جب فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم، جب جمعے کی اذان، کاش ہمارے دلوں پر یہ کلمات اثر کر جائیں، یہ سب سے بڑی تمہارے لیے برکت ہے، مال کی برکتیں تعویذ لگا رہے ہو اچھی بات ہے، لگانا چاہیے، ناجائز نہیں، قرآنی آیات لکھ رہے ہو دکانوں پر لگانا چاہیے، اچھی بات، ناجائز نہیں، مگر وہ تمام جڑیں گے اللہ کے ساتھ، وہ تعویذ خدا کے مقابلے پر نہیں لے آنا، وہ وظیفہ خدا کے مقابلے پر نہیں لے آنا، خدا کے مقابلے میں اس کو خدا نہ بنا لینا، اللہ جب تک راضی نہیں ہوگا تو کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا، اللہ راضی نہیں ہوتا تو کوئی فیض نہیں آتا، اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تعویذ ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ کہ جیسی پہلی اذان ہوگی شٹر گرا دیا جائے گا، کیا آپ سب جاگ رہے ہیں؟ اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے آپ کو سلا تو نہیں دیا؟ تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، پھر آپ برکتوں کی بہاریں دیکھیں، کاش ہمارے سوسائٹیوں میں یہ بات آ جائے، گورے نے کہا ہماری حکومت کو بازار بند کرائیے، تو گورے کے کہنے پر ہماری حکومت بھی گڑبڑ پر آ گئی اور ڈنڈے لے کے مار رہے ہیں، اور ہم بھی جناب گورے کے ڈکٹیشن پر بازار بند کر رہے ہیں، اتنی ہمیں شرم نہیں ہے کہ گورے کے کہنے پر، پتہ نہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور رب کا کلام بار بار کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور اس میں ایک حکم علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تجارت کے دوران تم سڑکوں کو خراب نہیں کرو گے، میں اپنے گلی گنڈے والے بھائیوں سے مخاطب ہوں اس وقت، میری سوسائٹی کا حصہ ہے، رات کو آپ تجارت کرتے ہیں اللہ آپ کے مال میں برکت دے، لیکن ٹریفک نہیں روکنا ورنہ مال میں برکت نہیں رہے گی، ہزاروں کی بدعا لے لو گے، تاجر ہمارے گولی گنڈے والے بھائی یا دیگر تجارت والے اپنے تھیلیاں باہر پھینک دیتے ہیں، کھا کر گلاس باہر پھینک دیتے ہیں، لڑکے رکھے ہوئے ہیں جو باہر جا جا کر لوگوں کو گاڑی میں کھلاتے ہیں، اسی لڑکے کو کہو کہ وہ ڈسپوزیبل تھیلیاں اور وہ بوتلیں اور وہ گلاس لے کر ایک شاپر میں جمع کر دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا جو گلے میں ہے نا اس میں تو برکت نہ ملی، لوگوں کی خیر خواہی میں جو خدا تجھے برکت عطا فرما، صبح میں سارے روڈ کے اوپر گندگی ہوتی ہے، موٹر سائیکل والا جا رہا ہو پسل کے گر جا رہا ہے، روڈوں پر کچرا موجود ہے اور کے ایم سی والا صاف کرے گا، میں نے کہا کے ایم سی والے نے کر دیا صاف تو اس احکام کی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی، وہ اپنی قبر میں جواب دے گا جو اس کا حق ہے، لیکن ہم نے لوگوں کے لیے رعایت کرنی ہے، سرکار کریم نے فرمایا اپنے گھر کے صحنوں کو صاف رکھو، اپنی گلیوں کو صاف رکھو، ہماری گلی صاف، ہمارے صحن صاف سے پتا چل جائے گا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، پہلے پرانے بزرگ یہ کہتے تھے، کسی کے گھر رشتے لے جاتے تھے نا، رشتے کے لیے جاتے تھے پرانے بزرگ، تو وہ ان کے گھر میں کہتے تھے ہم آپ کا ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بڑے سیانے ہوتے تھے بڑے بزرگ، تو کہنے کہ جی بالکل کریں، تو ٹوائلٹ یوز کر کے سمجھ جاتے تھے، یہ کبھی کچن میں آ جاتے، تو کچن کی صورتحال اور ٹوائلٹ کی صفائی کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ بیٹی والے یا بیٹے والے مزاج کیسا رکھتے ہیں صفائی کا، تو میرے دوستو بزرگوں ہماری صفائی سے ہمارا مزاج پتا چلتا ہے، آج ہم دوراجی میں، سی پی برار میں، آنند جی نگر میں، چار چار کروڑ، تین تین کروڑ، دو دو کروڑ کے فلیٹ میں رہتے ہیں، اور نیچے ہمارے گھر کے پاس جناب سیوریج لائن بہ رہی ہوتی ہے دو دو کروڑ کا، اور ادھر ہم جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں جی، یہ ایسا کرے 50,000 روپے میری طرف سے لے لیں غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور میں نے کہا 500 روپے میں گلی صاف کرا دیتا نا اللہ اس سے بڑا اجر عطا فرما دیتا، وہ بھی کام کر، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ زیادہ اجر ہے، تیرا متقی نمازی ہونا تیری گلی سے پتا چلے گا، تیرے محلے سے پتا چلے گا، میرے اور آپ کا کتنا نیک ہونا ہے پتا چلے، خدا کے واسطے میں اور آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، یہ ہمارے اندر سب سے تبدیلی کے باعث ہے، میں اور آپ کتنے بڑے سنت کے پابند ہیں، کتنے بڑے نیک ہیں، یہ سگنل پر کھڑے ہونے سے پتا چلے گا کہ ہم لوگوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے ہیں، اگر نماز نے واقعی میں ہم پر اثر کیا ہے تو ہماری زندگی کے اندر یہ ڈسپلن آئے گا، تو تجارت کے ساتھ ہم پہلی اذان پر کاروبار بند کریں گے انشاءاللہ، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تم گلی کے نکڑ پر گپے شپے لگاتے ہو میرے بچوں، تم اس لیے نہیں ہو، تم اس سوسائٹی کا معمار ہو، تمہیں چاہیے کہ جس طرح لائٹ لگا کر تم گلیوں کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہو تو چار آٹھ دوست مل کر سارے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ اور چندہ جمع کرو ایک معتبر آدمی کو لے کر، خود اپنی گلیوں کی صفائی کراؤ، نکل پڑو اللہ کی رضا کے لیے. میں کہتا ہوں وہ نفل نمازیں اور فرض نمازیں جو آسمان کے نیچے رکھی ہوئی ہے، خدا اس خیر خواہی کے صدقے اس کو قبول فرمائے گا. ایک گزرنے والے کے دل میں بھی کہ تسلی، جس سے نمازی گزر رہے ہیں، بچے گزر رہے ہیں، اور جناب عورتیں گزر رہی ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، داڑیاں ہمارے منہ پر ہوتی ہے، اپنے گھر کے آگے سے ایسا پاجامہ اٹھا کر ہم پاؤں پھیلا کر اپنی خوبصورت سی دہلیز پر پاؤں رکھ کر چلے جاتے ہیں. شرم ہمیں نہیں آتی ہے کہ وہ جو جگہ بہ رہی ہے اور گندگی ہے، چند اپنے دوستوں کو بات کر کے، جن دوستوں کو بٹھا کر اگر کسی پان کی دکان پر مل کے پان کھایا جا سکتا ہے، سگریٹ پیا جا سکتا ہے، تفریح کی جا سکتی ہے، تو اپنی سوسائٹی کی خرخائی کی بات نہیں کی جا سکتی. یہ جمعۃ الوداع ہے، خدا کے واسطے مجھے اور آپ کو تبدیلی لانی ہے. اور میں نوجوانوں کو کہوں گا تاجروں کے بعد، آپ سوسائٹی میں کھڑے ہو جائیے. میں رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں وارے نیارے برکت نہ ہو جائے نا میرے بچوں، تو پھر کہنا غیب سے خدا تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہاری زندگیوں کے اندر اللہ خوشیوں کو شامل کرے گا. تو اپنی سوسائٹی پر ضرور توجہ کرو. بات کو ہم اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے، کچھ وقت زیادہ بھی ہو رہا ہے مانتے ہیں، لیکن بس بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. بس جلدی سے اس بات کو ختم کرتے ہیں. سرکار کریم کے ایک اور حدیث مبارکہ تازگی کے ساتھ، ایک دفعہ عمل کی نیت سے کہو سبحان اللہ. میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد میں یہ بات نہیں بھولوں گا، اور میں اپنی کوششوں سے اپنے دوستوں کو تیار کروں گا. آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے، خدا دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ان صفوں کے اندر فرشتے لکھ رہے ہیں، خدا کی قسم نبی پاک کہہ رہے ہیں، آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بازاروں اپنی سوسائٹی کے ساتھ یہ بھلائیاں کریں گے. کریں گے میرے دوستو، کہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے میرے دوست، اس وطن کی قدر کرنی چاہیے. اور اس وطن کی گویا کہ قدر، جب قدر نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر خدا عذابات کو مسلط کرتا ہے. اتنی بڑی قوم ہے، ان کو یورپ دھمکی دیتا ہے ہم یہ کر دیں گے، وہ یورپ کے مچکٹے ہٹلر کی اولاد، وہ ہماری افواج کو دھمکی دیں گے، لیکن جب ہم خود بے حس ہو جائیں گے تو چوہا بھی ہم پر شیر بن کر آ جائے گا. اس لیے کہ ہم خود جس کے مقابلے میں ہمیں شیر بننا ہے اس کے آگے ہم ڈر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں محلے میں کھڑے ہو کر، جن کے ساتھ خیرخواہی کرنی تھی. جب ہم گلیوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور گلیوں کو پامال کریں گے، تو وقت کے گویا کہ نامرد آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. یورپ کی سب سے گھٹیا سوسائٹی آج مسلمانوں کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے نبی کی ہم توہین کر کے دکھائیں گے معاذ اللہ، اور آج ہم ڈر رہے ہیں کہ ہماری تجارت کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا. وہ اتنا کما لیا، سات پشتیں تیری کھائے گی، اب کچھ اللہ کے لیے سوچ لیں اور کچھ قبر کے لیے سوچ لیں. جنازے اٹھ رہے ہیں، کچھ اپنی آخرت کے لیے سوچ لیں. ایسی امداد پر ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ایسی سہولت پر ہم ٹھوکر مارتے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے منہ پر ہماری ماں کو گندی گالی دے، پھر کہہ لو میں آپ کو ذرا بزنس کے منافع دیتا ہوں. تو کتنا بے حیا آدمی ہوگا کہ وہ منہ سے اپنی ماں کی گالی بھی سن لے اور اس کے ساتھ کاروبار کے ٹپس اور فائدے بھی لینے کے لیے چلے. تو مومن سب کچھ ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. تو جب بندہ اپنی ماں کی گالی نہیں سن سکتا، تو سرکار دو عالم اور صحابہ اور اہل بیت کی توہین کیسے سن سکتا ہے؟ اس بات کو جانو، مرنا حق ہے اور قبر میں اس کا حساب دینا ہوگا. رسول کریم نے فرمایا جمعے میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے، بڑی قیمتی بات، جمعے میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے، اس وقت اللہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو ضرور دے گا. اب دیکھیں ہمارے لوگ، میں کسی دن کبھی تقریر میں وظیفہ بتا دوں نا، تو چھ بندے مجھے یہاں سے جاتے ہوئے پکڑتے ہیں، شاہ صاحب وظیفہ کیا بتایا تھا، وظیفہ کیا بتایا تھا. میں نے کہا وظیفہ یہی ہے کہ پہلی اذان پر تم نے کاروبار بند کر دینا، یہ وظیفہ. یہ جو تو 70,000 دفعہ پڑے گا نا، تو صرف ایک دفعہ یہ کام کر لے، 70,000 دفعہ نہیں، وہ ایک ٹائم پر ہو جائے گا. اپنی گلیوں کو صاف رکھے گا، کھا کر ریپر گاڑی سے باہر نہیں پھینکے گا، تھیلی بنا کر کھڑکی سے نہیں کہے گا بچے پھینک دو، وہ نیچے جا کر پھینک رہا، ادھر سے پاؤں پان کی پچکاری اپنے فلیٹ سے اس نے ماری اور زمین کے اوپر جا کر گری. یہ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات ہے. ہم اتنے پتھر دل ہے کہ نصیحت میں بھی ہمیں ہنسی آتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا برباد کر دیا ہے. میرے دوستو، یہ نمازیں جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ جسم ہیں، اور رسول اللہ کی اس پیاری باتیں جو سوسائٹی سے متعلق ہیں، اس کو ہم ادا کریں گے تو یہ نمازوں کی روح اور قبولیت کا درجہ ہے. رسول کریم نے فرمایا جمعے میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے، بندہ کوئی بھی سوال اللہ سے کرے تو وہ قبول ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں رسول کریم فرماتے جو مسلمان جمعے کے دن جمعے کی رات میں مرے گا، اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ کر دے گا. فرمایا جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. یہ حلیۃ الاولیاء میں عذاب قبر سے بچا. قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ خدا اس کے چہرے کے اوپر اور اس کے سینے پر شہادت کی مہر لگائے گا. یہ جمعے کے دن کی بزرگی ہے میرے دوست کہ جو جمعے کے دن دنیا سے گیا. اب میں آخری میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اہمیت کے لیے. جمعے کے دن بدبودار کپڑے پہن کر نہیں آئیں گے آپ. جو کپڑے پہن کر آپ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے, جمعے کے دن خوشبو لگا کر آئیں گے, نہا کر آئیں گے, تازگی کے اندر آئیں گے, تازگی کے ساتھ آئیں گے. ہمارے لوگ ٹیک لگا کر ایسی تقریر سنتے ہیں جس طرح انہوں نے پورے ٹرک کو خالی کروا کر پانچ منزلہ سیمنٹ چڑھائی ہے. یہ ہماری تازگی ہے مزاج کی. جو بزرگ ہے جن کو ضرورت ہے وہ مستثنا ہے, وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. پانچ گھنٹے پان کی دکان پر کھڑے ہو کر تراوی کے بعد سے لے کر تہجد تک باتیں کرتا رہے گا, لیکن مسجد میں آئے گا تو اس کو کہے گا کرسی پر بیٹھنے کی. میں نے اس لیے انتظامیہ سے کہا تھا کرسیاں ختم کرو, یہ کیا نماز کے ساتھ بربادی کر رہے ہیں. الا یہ کہ وہ بزرگ جو سجدہ بیٹھ کر نہیں کر سکتے, کرسی کی اجازت انہی کو ہے. ایک بندہ سجدہ کر سکتا ہے, وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا کرسی پر نہیں. اگر اس نے پڑھنا ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے, زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. کرسی پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے جو پورے طور پر زمین پہ جھک کر سجدہ نہ کر سکے, کیونکہ قیام سجدے سے جڑا ہوا ہے. جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن جو سجدہ صحیح کر سکتا ہے وہ قیام کرے یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. کرسی پر وہ بیٹھے جو زمین پر بھی نہ بیٹھ سکتا ہو. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی نمازوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ہے وہ بالکل بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن بیٹھنے کی دوسری صورت ہے. اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو پھر کرسی پر نہیں بیٹھے, زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو کرسی پر نہ بیٹھے. سجدہ صحیح کر سکتا ہے, سجدہ صحیح کر سکتا ہے تو پھر کرسی پر نہ بیٹھے, کیونکہ سجدے کا تعلق قیام کے ساتھ ہے. توجہ آپ کی, غور کر رہے. تو لہذا ہماری مسجدیں بھر گئی ہیں, اور آہستہ ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ وہ امام کے ساتھ کرسی لگی ہوئی ہے. جو صف کا اعتبار ہے کہ حضور نے فرمایا صفوں کو درست کرو, وہ ساری افادیت کا جنازہ نکال دیا. ایک ایسی بدعت آ گئی کہ جو نمازوں میں قرآن نے کہا صفن کانہم بنیان مرصوص. قرآن کہتا ہے مومنین ایسے صف کھڑی کرتے ہیں جیسے سیسا پگھلائی ہوئی اسٹریٹ دیوار ہے. یہ صف کو ہلکا نہیں سمجھنا, رب تمہیں دیکھتا ہے کہ یہ میری راہ میں کس طرح ڈسپلن پہ کھڑے ہوتے ہیں. کافر اسی صف بندی سے آپ کے بھاگتا ہے. فوج جب صف بندی بناتی ہے نا تو دشمن کے دل جو ہے پگھل جاتے ہیں. تو مومن کو بھی چاہیے کہ جب صف بندی بنائے تو مضبوطی سے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم صفوں کو درست کرتے ہو خدا تمہارے دلوں کو درست کر دیتا ہے. بات ختم کرتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی, دیکھ رہا ہے جگہ نہیں ہے پھر بھی لوگوں کی گردن پر پاؤں ڈال رہا ہے, داڑھی ہوتی ہے, ٹوپی ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, کب اخلاق آئیں گے, کہاں زندگی ہم نے گزاری, کب آئے گی ہماری گیدرنگ. مجھے بتائیے, آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو ایک بندے کے آگے پلیٹ رکھی ہو, سالن رکھا ہو, اس کے بعد تو خود میں نے کھانا اٹھا کے لے جائیں گے. آپ لے جائیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہوگا. بلکہ وہاں تو ہم اتنے نیک ہو جاتے کہ اور پلیٹ پیش کروں آپ کو. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ دعوتوں میں بھی یہ کر رہے ہو آپ, اچھی بات ہے, لیکن اس کا زیادہ مظاہرہ مسجدوں کے اندر اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. علماء آ جائیں تو صف میں ان کو جگہ دیں, صفیں لگ جائیں تو غور سے دیکھیں. ہمارے حال یہ ہے کہ ابھی میں خطبہ دے رہا ہوں, کبھی آپ کو اگر اجازت ہوتی شرعی تو میں کھڑا کرتا, سامنے سے آنے والے بچے اور بندے کو دیکھیں. آپ نوجوان ہیں, فلانی ڈگری ہیں, فلانی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, فلانے جگہ سے پڑھے ہوئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ گیدرنگ میں بیٹھتے کیسے ہیں. اور میں نے کہا یہ چرچ نہیں ہے, یہ خدا کا گھر ہے, یہ یورپ کی سوسائٹی نہیں ہے, یہ مدنی ماحول ہے جس میں اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. خطبے کے وقت نہیں آیا جاتا, اس سے پہلے آیا جاتا. دوران خطبہ ایک شخص آیا, سرکار نے اس کو بڑا ڈانٹا, فرمایا ابھی کیا لینے کے لیے آیا, کیونکہ امام جب منبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر نماز ختم کرنے کے وقت تک دعا کی قبولیت, جو رات کو لیلۃ القدر کے لیے مصلی لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, اس سے زیادہ قیمتی وقت وہ ہوتا ہے کہ جب امام منبر پر آ جائے اس وقت سے لے کر نماز کو ختم کرنے کا وقت. یہ دعا کی قبولیت کا وقت لیلۃ القدر سے بھی اعلیٰ ہے, تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اس میں بھی آپ سنیے, خطبے میں ہم بعض دوستوں کو کہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. ارے حضرت اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو ہم ہی ہاتھ اٹھا لیتے. یعنی یہ امام خطبہ پڑھ کے بیٹھے گا نا تو آدھے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. میں نے کہا مانا اللہ سب کی حاجتیں پوری کرے, لیکن اگر یہ ہاتھ اٹھانا ہوتا تو میں ہاتھ اٹھا, یعنی جو امام ہے وہی ہاتھ اٹھاتا. یہ خطبہ ہے, نماز کے حکم ہے, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. نہ ہونٹوں کو ہلائے گا، چپ، جو مانگنا ہے دل میں مانگے گا، سرکار کریم کا نام بھی آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومے گا، کیونکہ یہ نماز کے حکم میں بالکل سامک اور جامک بیٹھے گا۔ اس وقت قدرت بالکل براہ راست تمہارے دل کا معائنہ کر رہی ہوتی ہے، اور جب تم ٹھیک چلے تو ابھی دروازے سے نکلو گے نہیں، اللہ مراد عطا فرما دے گا۔ رسول کریم نے فرمایا، یہ سوسائٹی میں میں بھی شامل ہوں، میں آپ کو نصیحت نہیں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں، ہم سب اس سوسائٹی کا اور اللہ کے بندے ہیں، یہ تمام احکام ہم سب کے اوپر ہیں، میرے پر بھی اور آپ پر بھی، اللہ کے عمل کی، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، یعنی بندہ بیٹھا ہوا اس کے اس کندھے کے اوپر ایسی ٹانگ نکال کے بول گیا، ادھر گیا بھائی، ادھر جگہ بیٹھ گیا، اور آگے والے کو بھی چاہیے، یہ نہیں کہ پانچ ادھر بیٹھے تو دس ادھر بیٹھے، مسجدوں میں آنے کے ساتھ صفوں میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ، اتنا ڈسپلن ہونا چاہیے، اتنا ڈسپلن ہونا چاہیے کہ صفوں میں آ کر بیٹھنا ہم شروع ہو جائیں۔ آج دن یہ کہ یہ بات اتنا، یہ اتنا اہم موضوع ہو گیا بٹھانے کا، کہ ہم جمعے کو اتنا لمبا کر کے مسائل سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارا دماغ سو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں بیٹھنے تک کے آداب جمعے کا 20 منٹ آگے بڑھا کر سمجھایا جا رہا ہے، تو ہم کب سنسیئر ہوں گے؟ میں اور آپ غور کیجئے، حضور کریم، بات ختم ہو رہی ہے، توجہ سے سنیے، ایک بات تاجروں کے لیے کی ہے، ایک نوجوانوں کی سوسائٹی کے لیے کی ہے، ایک جمعے کے دن تازگی اور غسل کے لیے کی ہے، جمعے کی اہمیت کے لیے کی ہے۔ اب آخری بات آج کے میسج کے لیے، ون لائنر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، فرمایا جس نے جمعے کے دن، اور یہ عمل کی نیت سے سننی ہم نے، جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم میں اپنے لیے پل بنایا، یہ حضور کا فرمان ہے جامع ترمذی، معاذ اللہ، جہنم میں گھر بنا لیا اس نے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی وعید کیوں ہے اس پر؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے اس پر، تو اس کے سر کے اوپر سے ٹانگ رکھ کے جا رہا ہے، اس کے دل میں بغض آ رہا ہے، اللہ نے تو لوگوں کو جمع کیا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پیار کریں، تو نے ایسی حرکت کری کہ لڑائی شروع ہو گئی، وہ نہانا، وہ بلانا، وہ پیار، وہ خوشبو سب ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے پھر جہنم میں گھر بنایا جائے گا، کہ تو نے مسلمانوں کی محبت کو پامال کر دیا۔ تو لہٰذا دیکھیے، فرمایا جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہے، آپ کی کوئی گردن پھلانگ کے جائے، چاہے میں کیوں نہ ہوں، آپ کے دل میں بات آئے کہ یہ کیا حرکت ہے یار، مجھے اتنا گھٹیا سمجھا، میرے منہ کے اوپر سے ٹانگ ڈال کے جا رہے ہیں، تو آپ غور کیجئے، اس سے بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو جمع کرنے کے کراؤڈ کا مقصد ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، فرمایا مسلم محمد نے، جو ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک میں ہے، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن بصر، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصے میں فرمایا، بیٹھ جا، لوگوں کو ایذا نہ پہنچا، بیٹھ جا، لوگوں کو ایذا نہ پہنچا۔ اللہ رب العالمین اس احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوئے تو نہیں آپ ہاں؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں سونے کے لیے نہیں، آپ کو مزید تازہ کرنے کے لیے انتظامیہ نے رکھی ہے، اگر یہ سلا دے گی تو پھر اس کو چلانا بھی ناجائز ہو جائے گا، اگر یہ آپ کے ذوق کو کہیں اور لے جائے گی تو یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ تو اس لیے ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں تاکہ گرمی ہٹے اور بندہ مزید اپنے حساب کو مستمع کر کے اللہ کی طرف چلے۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں، جمعے کے ان احکام پر عمل کریں گے میرے دوستو، اگر ہم عمل کریں تو سوسائٹی میں کیسے بول بالا دین کا ہو جائے گا، گھروں میں کیسی رونقیں آ جائیں گی، اور پھر برکتیں ہوں گی، پھر یہ گرمی بھی دفع ہو جائے گی، اور یہ میرے دوستو بزرگو کرونا بھی دفع ہو جائے گا، یہ بے علاجی بھی دفع ہو جائے گی، اور یہ یورپ کے ایجنٹ جو جھوٹے حکمران ہمارے اوپر ہیں، جو کھاتے یہاں کا ہے بات وہاں کی کرتے ہیں، 300-400 ارب روپے یہاں کھاتے ہیں، وہاں جا کے نیشنلٹی دیتے ہیں، ان 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 لوگوں سے بھی ہماری جان چھٹے گی، کیونکہ اس چیز سے جب ہمارے اندر پیار پیدا ہوگا۔ وقت کچھ زیادہ ہوا لیکن جمعۃ الوداع تھا، اللہ اس وقت دینے پر آپ کو برکت عطا فرمائے، لیکن اگر کسی کو نہ گزرا ہے تو میں اس سے پھر معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ کہ جمعۃ الوداع ہے، اتنا وقت کبھی ہم کرتے نہیں، لیکن کب آپ کو پکڑیں گے ہم، اور کب آپ کو جمع کریں گے، اور کب یہ باتیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، آپ کے کاروباروں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، ہندوستان کے مسلمانوں پر اللہ خاص فضل فرمائے، پورے دنیا کے مسلمانوں پر کرم فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ کتنے عرصے سے کشمیر پر لاک ڈاؤن ہے، خدا کا عذاب آ گیا، وہ میری بیٹیاں روئیں، میری مائیں روئیں، سفید بالوں میں مائیں روئیں تہجد میں، جن کے بچوں کے سینوں کو چھنی کیا گیا۔ اللہ اکبر، یا اللہ کشمیر کو فتح عطا فرما دے، پاکستان کو سلامتی عطا فرما دے، یورپ کا بڑا غرق فرما دے مولا، تیرے نبی کے گستاخوں کو کا بڑا غرق فرما دے، جو تیرے حبیب کے ناموس و عزت چاہتے ہیں مولا ان کا بول بالا فرما دے، جو اس ملک کے اندر صحابہ کی توہین کر کے یہ کالے اس ملک کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہے ہیں. مولا ان ایرانی ایجنٹوں سے ہمارے ملک کو پاک فرما دے. پاکستان سب کا ہے, ہر بندہ رہ سکتا ہے, لیکن امن کے ساتھ رہے, رسول اللہ کی عزت کر کے رہے, صحابہ کی عزت کر کے رہے, اہل بیت کی عزت کر کے رہے, سوسائٹی کے اندر جن کا مقام و مرتبہ ہے ان کی عزت کر کے رہے. اللہ ان احکام پر مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر تک ذرا آمین کی آواز آ جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب